بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ ہجر کی آیات 45 سے 50 تک کی تلاوت و عنایات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے مجید خاموشی۔ اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے، سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش میں، اور پروگرام گرد و پیش میں ہی سیاسی مسائل پر گفتگو بھی شامل رہے گی۔ پروگرام گرد و پیش کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں آپ سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام بزم دوستاں کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا۔ پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد ہمارا اگلا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا، اور پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے بعد ہماری سخ کی نشریات کا آخری پروگرام منارہ نور آپ سماعت فرمائیں گے۔ سامعین یہ تو رہی سخ کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب، ہم بتا دیں کہ ہماری شام کی دوسری مجلس کی یہ نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین انٹرنیٹ پر ہماری لائف نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ تو سامعین اب سے کچھ لمحوں بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین پروگرام گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جاتی ہیں، تو ہمارے ساتھی ہاشم علی سے خبریں سماعت فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف نے ایران اور پاکستان کے درمیان مشترکہ فوجی ورکنگ گروپ کی تشکیل پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلی پنجاب کے اعتماد کے ووٹ کے معاملے پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ارکان پر مشتمل کمیٹی بنا دی ہے۔ پاکستان کے جنوبی صوبے سندھ کے شہر میرپور خاص میں سستے آٹے کے حصول کے لیے آنے والے ہجوم میں بھگدڑ مچ جانے کے باعث کم سے کم ایک شخص دم توڑ گیا ہے۔ راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا شدید سردی کے عالم میں ریاست ہریانہ پہنچ گئی ہے۔ اور یوکرین کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ان کا ملک روس کے خلاف نیٹو کی پراکسی جنگ کا ایک اعلی کار بن کر رہ گیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف نے پاکستانی فوج کے جی سی ایس سی کے چیئرمین کو ان کی تقرری پر مبارکباد پیش کی اور دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ فوجی ورکنگ گروپ کی تشکیل پر زور دیا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد باقری نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے درمیان چلے آ رہے خوشگوار تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ میجر جنرل باقری نے پاکستانی فوج کے سابق چیئرمین جی سی ایس سی جنرل ندیم رضا کی تجویز کے مطابق مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام کے معاملات کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کے مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف نے اعلی سطح کے کمانڈروں کی باہمی ملاقاتوں اور تربیتی امور نیز آپریشنل سیکورٹی اور تکنیکی صلاحیتوں سے استفادے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ میجر جنرل باقری نے پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو دورے تہران کی دعوت بھی دی۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں میجر جنرل باقری کی جانب سے مبارکباد اور ان کی حسن نظر کا اور ان کے حسن نظر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دونوں ممالک کی مشترکہ سرحد کو امن اور دوستی کی سرحد قرار دیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلی پنجاب کے اعتماد کے ووٹ کے معاملے پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ارکان پر مشتمل کمیٹی بنا دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق وزیر اعظم کی قائم کردہ کمیٹی کا مقصد وزیر اعلی کے اعتماد کے ووٹ لینے کے دن تمام قانونی اور آئینی پہلوؤں کا جائزہ لینا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کی تشکیل کردہ کمیٹی میں وفاقی وزراء میں سے سینیٹر اعظم نذیر تارڑ، سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، معاون خصوصی عطا تارڑ اور پیپلز پارٹی کے حسن مرتضی شامل ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 11 جنوری کو اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت کے دوران قانونی ٹیم کو پوری تیاری سے حاضر ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ تحریک انصاف اور اس کی اتحادی جماعتوں نے گورنر کے احکامات کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے پنجاب اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کو عدالتی فیصلے سے مشروط کر دیا ہے۔ پاکستان کی حکومت اور حزب اختلاف کی جماعتیں صوبہ پنجاب کو ایک دوسرے کے خلاف سیاسی داؤ پیچ کے حربے کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ پاکستان کے جنوبی صوبہ سندھ کے شہر میر پور خاص میں سستے آٹے کے حصول کے لیے آنے والے ہجوم میں بھگدڑ مچ جانے کے باعث کم سے کم ایک شخص دم توڑ گیا ہے۔ بھگدڑ کا یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب پاکستان کو آٹے کے شدید بحران کا سامنا ہے اور آٹے کی قیمت 160 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ جیسے ہی سامان سے لدا ٹرک پہنچا تو ہجوم نے ٹرک پر دھاوا بول دیا۔ پولیس اہلکاروں نے ہجوم کو قابو کرنے کی کوشش کی لیکن وہ مکمل طور پر ناکام نظر آئے۔ بھگدڑ کے دوران ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ افسوسناک واقعے کے بعد وہاں موجود لوگوں میں شدید غم و غصہ تھا، جبکہ کچھ لوگوں نے لاش کو پریس کلب کے سامنے رکھ کر شدید احتجاج کیا اور محکمہ خوراک اور ضلع انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ پاکستان میں بدامنی، اغوا برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ کے بڑھتے واقعات کے بعد اب بعض علاقوں میں عوامی احتجاج اور دھرنا شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان کے علاقے جنوبی وزیرستان کے رستم بازار وانا سے اطلاعات ہیں کہ آئے دن ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان اور بدامنی کے پیش آنے والے واقعات کے خلاف عوام میدان میں آ گئے ہیں اور گزشتہ چند روز سے ان کا دھرنا جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق دھرنے میں پیپلز پارٹی، اے این پی، جماعت اسلامی، پی ٹی ایم اور قبائلی عمائدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین نے صاف اعلان کیا ہے کہ علاقے میں قیام امن تک وہ اپنے دھرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اگر امن قائم نہیں ہوا تو وہ وانا، انگور اڈہ، شاہراہ سمیت اہم شاہراہیں بند کر دیں گے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی تمام تر کوششوں کے باوجود گزشتہ مہینوں کے دوران ملک کے بعض علاقوں میں تواتر کے ساتھ دہشت گردی کے واقعات پیش آتے رہے ہیں، جن میں عوام کے ساتھ ساتھ سیکورٹی اہلکاروں کو بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا شدید سردی کے عالم میں ریاست ہریانہ پہنچ گئی ہے اور یہ یاترا اتوار کو کرنال میں جاری رہی۔ کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا جیسے ہی ریاست ہریانہ میں داخل ہوئی، ریاست کے کانگریسی کارکنوں کا جوش و جذبہ اپنے عروج پر پہنچ گیا اور سخت سردی کے باوجود بہت سے کارکنوں نے شرٹس اتار کر ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ ہریانہ میں اس یاترا میں سابق وزیر اعلی ہڈا اور کئی دیگر کانگریسی لیڈر شریک ہوئے۔ ہریانہ میں اس وقت شدید سردی اور کوہرا ہے لیکن یہ یاترا بدستور جاری ہے۔ اس سے پہلے ہریانہ کے بارڈر پر بڑی تعداد میں کانگریسی کارکن بھارت جوڑو یاترا کے استقبال میں کھڑے دکھائی دیے۔ اس موقع پر کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے ہریانہ کے مقامی باشندوں کے وفود سے بھی ملاقات کی اور ان کی مشکلات اور مسائل سنے۔ مہنگائی، بے روزگاری اور فرقہ وارانہ منافرت کو ختم کرنے کی غرض سے کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا تمل ناڈو کے شہر کنیا کماری سے شروع ہوئی ہے، جو سری نگر میں اختتام پذیر ہوگی۔ یہ یاترا 3,500 کلومیٹر مسافت طے کرے گی۔ کانگریس جہاں اس یاترا سے اپنی کھوئی ہوئی مقبولیت کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہیں بی جے پی اس یاترا پر مسلسل زبانی حملے کر رہی ہے۔ سہونیوں کی بڑھتی جارحیت کے جواب میں فلسطینی نوجوانوں کی مسلحانہ کارروائیوں کی تعداد اور شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس سے تل ابیب بری طرح پریشان ہے۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس کے مضافات میں واقع سلوان بستی اور رام اللہ کے المغیر علاقے سے فلسطینی مزاحمتی گروپوں اور قابض صہیونی فوجیوں کے مابین شدید مسلحانہ جھڑپوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ استقامتی گروپوں کے جوانوں نے الجلوما، جنین اور دوتان چیک پوائنٹ اور جانیم صہیونی بستی میں تعینات صہیونی فوجیوں پر گولیوں کی بوچھار کر دی۔ بیت فوریق چیک پوسٹ بھی استقامتی گروپوں کے نشانے پر رہا، اور ہوارا فوجی مرکز کو بھی پیٹرول بموں کا نشانہ بنایا گیا۔ دریاسنا صہیونی فوجیوں نے الخلیل میں واقع العروب کیمپ اور مسافر یتا علاقے پر دھاوا بول دیا، جس کا فلسطینی جوانوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور صہیونی فوجیوں پر جوابی کارروائی کے دوران گولیاں چلائیں۔ غرب اردن کے مختلف علاقوں میں صہیونی فوجیوں پر حملوں میں شدت آنے کے سبب تل ابیب کے سیاسی، فوجی اور سیکورٹی حلقوں میں تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ صہیونی حکومت بارہا فلسطینیوں کی کارروائیوں کی بڑھتی شدت اور وسعت کے مقابلے میں اپنی بے بسی کا اظہار کر چکی ہے۔ فوجیوں کے بڑھتے خوف اور گھٹتے حوصلے پر قابو پانے کے لیے صہیونی فوج نے مقبوضہ سرزمینوں کے جنوبی علاقوں میں فوجی مشقوں کا اعلان کیا ہے۔ صہیونی فوج نے اعلان کیا ہے کہ ایلات بندرگاہ اور وادی عربہ کے قریب ہونے والی یہ مشقیں آج سے شروع ہوں گی اور منگل تک جاری رہیں گی۔ صہیونی فوج کے بیان میں درج ہے کہ اس دوران علاقے میں تعینات تمام سیکورٹی افواج کی صلاحیتوں کو آزمایا جائے گا۔ مشقوں کے ایک حصے میں دھماکہ کروایا جائے گا اور سیکورٹی اہلکاروں کے جوابی اقدام کا جائزہ لیا جائے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ مشقیں 2023 کے ٹریننگ پروگراموں کا ایک اہم حصہ ہیں۔ یمن کی عوامی انقلابی تحریک انصار اللہ نے کہا ہے کہ نام نہاد جنگ بندی کے ذریعے جار سعودی امریکی اتحاد نے یمنی عوام کی اقتصادی ناکہ بندی میں صرف اضافہ کیا، اور اگر یہ صورتحال جاری رہی تو ابو ظہبی اور ریاض پر میزائل حملے کیے جائیں گے۔ یمن کی عوامی انقلابی تحریک انصار اللہ نیوز سائٹ پر جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ یمن کے عوام محاصرے کو طول دینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جارح ممالک کو اپنے کیے کی قیمت چکانی پڑے گی، کیونکہ محاصرہ جاری رہنے کی صورت میں دشمن کی سرزمین کو راکٹ اور میزائل حملوں سے نشانہ بنایا جائے گا۔ انصار اللہ نیوز ویب سائٹ پر جاری ہونے والی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی اتحاد کے لیے جنگ بندی کا مقصد صرف یہ تھا کہ انصار اللہ سعودی عرب تصویراتی گہرائی میں نئے فوجی آپریشن نہ کرے، حالانکہ سعودی اتحاد نے یمن کا زمینی، سمندری اور فضائی محاصرہ کر رکھا ہے، جو المناک صورتحال کا باعث بن رہا ہے۔ یوکرین کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ان کا ملک روس کے خلاف نیٹو کی پراکسی جنگ کا ایک آلہ کار بن کر رہ گیا ہے۔ یوکرین کے وزیر دفاع الیکسی ریزنکوف نے یوکرینی ٹی وی کو دیے گئے ہنگامہ خیز انٹرویو میں کہا ہے کہ جون 2022 میں میڈرڈ میں ہونے والے نیٹو سربراہی اجلاس میں یہ بات کھل کر کہی گئی تھی کہ اگلی دہائی میں روس یورپی یونین کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج یوکرین اس خطرے کو ختم کر رہا ہے، اور ہم آج نیٹو مشن کو انجام دے رہے ہیں۔ وہ اپنا خون نہیں بہا رہے بلکہ ہمارا خون بہایا جا رہا ہے، لہذا انہیں چاہیے کہ وہ ہمیں ہتھیار فراہم کریں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس مرحلے میں ہم سیاسی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، اور اسی سلسلے میں اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھی اور عالمی امور کے ماہر تجزیہ نگار گلشن نقوی صاحب، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی آپ کا بہت بہت شکریہ جناب۔
گلشن صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ یمنی عوام نے اپنے ملک کے محاصرے کے خلاف مختلف شہروں میں مظاہرے کیے ہیں،
جی
ان مظاہروں کے اہداف و مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور آپ نے فرمایا، سعودی عرب اور جو اس کے دوسرے اتحادی تھے، متحدہ عرب امارات وغیرہ، انہوں نے امریکہ کی حمایت کے ساتھ یمن پر حملہ کیا تھا مارچ 2015 کو،
جی،
تو اس کے بعد سے بہت وہاں پر قتل و غارت گری ہوئی۔ یمن کی جو بنیادی تنصیبات ہیں میں بعد میں ان کا ذکر کروں گا، ان کو بہت شدید نقصان پہنچا۔ تو ایک طرف تو یہ جنگ چل رہی تھی، دوسری طرف سے سعودی عرب نے یمن کا محاصرہ کر لیا۔ یمن ایک غریب سا ملک ہے، عربوں کے درمیان شاید سب سے زیادہ قریب ملک ہے،
جی،
تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر ایک طرف سے سعودی عرب نے جنگ مسلط کی، اور جنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے، چونکہ خاص کر موضوع ہمارا جو ہے محاصرہ ہے، تو جنگ کے ساتھ ساتھ اس نے ہر طرف سے یمن کا محاصرہ کر لیا، سمندری محاصرہ، فضائی محاصرہ، زمینی محاصرہ، تو اس طرح بہت زیادہ یمنی عوام کے لیے مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں اور خبروں میں بھی جو چیزیں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جنگ کے نتیجے میں یمن میں 17,000 یمن کے باشندے جو ہیں وہ جی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن محاصرہ جو کیا گیا، تو چونکہ محاصرے کے نتیجے میں بھوک پھیلتی ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں، قحط جو ہے وہ آتا ہے، تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے یمن میں 90,000 یمنی جو ہیں باشندے وہ اپنی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ یعنی تو
جہاں واقعی ایک عجیب المیہ ہے کہ ایک طرف محاصرہ بھی ہے، اس کے اوپر یعنی جنگ بھی ساتھ میں اور بمباری وغیرہ بھی ساتھ میں ہو رہی ہے،
اور مستضاد یہ ہے کہ محاصرہ بھی ساتھ ہے،
محاصرہ
اور جنگ میں 17,000 یمنی مارے جاتے ہیں جبکہ محاصرے کے نتیجے میں 90,000 یمنی جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں۔
بہت بڑی تعداد ہے،
بہت بڑی تعداد ہے، اور انسانی المیہ جو ہے وہ وہاں پر رونما ہونے والا ہے۔ یہ جو محاصرہ کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 20 ملین افراد جو ہیں، یعنی 2 کروڑ افراد آپ سمجھے کہ بھوک کا شکار ہیں، اور ان کو جو ہے،
اور خاص طور سے بچے اور خواتین،
جی بچے خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ اس سے متاثر ہوئی ہیں۔ اور یہ جو مظاہرے کیے گئے ہیں یمنی عوام کی طرف سے، تو وہ ظاہر ہے کہ چونکہ بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں وہ لوگ، تو اسی کے خاتمے کے لیے انہوں نے محاصرے کیے ہیں۔ اور آج کل چونکہ ایک یہ بھی وہاں پر ہے صورتحال کہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے جنگ سے نکل جائے،
جی،
اور اس کی جان، اپنی جان بھی جو ہے وہ جنگ سے چھوٹ جائے، لیکن وہ اس میں اپنی برتری کو قائم رکھنا چاہتا ہے، تو مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ نہ جنگ ہو نہ وہاں پر صلح کی صورتحال ہو، ایک درمیانی کیفیت ہو، لیکن یمن کے عوام چاہتے یہ ہیں کہ یا تو جنگ ہو تو سیدھی سیدھی جنگ ہو، یا جو ہے وہ صلح ہو۔ بہرحال صلح کو تو، امن کو تو ہر کوئی پسند کرتا ہے، لیکن وہ اس صورتحال کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ نہ جنگ کی حالت ہو اور نہ ہی امن کی حالت ہو۔
تو یمنی دراصل یہی چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے جو ہے جنگ کا خاتمہ کیا جائے، اور جی جو یمن کی پہلی والی صورتحال اس پہ یمن کو پلٹایا جائے۔
جی بالکل، سب سے اچھی اور بہترین آئیڈیل جو صورتحال ہے وہ تو یہی ہے، خود یمن والوں کے لیے بھی اور خود سعودی عرب کے لیے بھی یہی صورتحال ہے۔ سعودی عرب جو ہے وہ بھی کہاں تک رہ سکتا ہے؟ اب ابھی چند دن پہلے جو ہے سعودی عرب کے وزیر توانائی نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم نے تقریباً 40 سال کا عرصہ جو ہے وہ ضائع کر دیا ہے وہاں پر، چونکہ صنعتیں جو ہیں وہ سعودی عرب میں نہیں ہیں، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم اپنی توجہ صنعتوں کی طرف مرکوز کرتے تو ہندوستان اور چین کی طرح ہمارے ہاں بھی صنعتوں کا ایک جال پھیلایا جا سکتا تھا، جس سے ظاہر ہے کہ وہاں پر ترقی اور پیش رفت ہو سکتی ہے اور خود سعودی عرب کے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بن سلمان اور شاہی خاندان نے جو جنگ پسندانہ پالیسیاں اختیار کر رکھی ہیں. اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ خود سعودی عرب جو ہے وہ اقتصادی طور پر بدحالی کا شکار ہوتا جا رہا ہے. تو بہرحال یمن کے عوام نے جو مظاہرے کیے ہیں تو ان کے نتیجے میں ان کا ایک تو سبب یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ مذاکرات میں بھی اور دوسری جو عالمی برادری جو ہے وہ بھی آل سعود پر دباؤ ڈالے تاکہ وہ محاصرہ یمن کا جو ہے وہ ختم کرے, چونکہ محاصرے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں.
جی بہت زیادہ.
اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چونکہ یہ مظاہرے جو کیے گئے ہیں ایک دو شہروں میں نہیں کیے گئے ہیں, کئی صوبوں میں کیے گئے ہیں اور پھر بہت سارے صوبوں کے بہت سارے شہروں میں کیے گئے ہیں, تو اس سے انہوں نے ایک یہ پیغام بھی دیا ہے کہ یمن کے عوام جو ہیں وہ وہاں کی جو صنعت کی جو حکومت ہے جس کو قومی نجات حکومت کا نام بھی دیتے ہیں تو اس کی حمایت کا اعلان بھی کیا گیا ہے. تو یعنی یمنی عوام یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر سعودی عرب والے جو ہیں وہ جنگ کو جاری رکھیں گے تو ہم بھی اپنے اہداف و مقاصد سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, ہم جنگ سے گھبرانے والے نہیں ہیں, بلکہ ہماری استقامت جو ہے وہ مسلسل جاری ہے اور ہم اپنے ملک کی جو قومی حکومت ہے جو صنعت میں قائم ہے اس کا ہم ساتھ دیتے رہیں گے.
ظاہر سی بات ہے اب تو یمنی عوام مضبوط بھی ہو گئے ہیں ہتھیاروں کے لحاظ سے بھی, بہرحال ان کی خود جی اپنی جو پروڈکٹس ہیں وہ منظر عام پر آئی ہیں, بعض مواقع پہ انہوں نے حملے بھی کیے ہیں اس کے ذریعے سے جی سعودی عرب پر. اور
تو اس جی اس ساری صورتحال کے پیش نظر جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے اب سعودی حکام کی طرف سے بھی ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں, حتیٰ کہ بن سلمان کا ایک بیان بھی میری نظر سے گزرا ہے, اس نے کہا ہے انصار اللہ سے کہ آپ اپنی سارے ہم آپ کی شرائط قبول کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہماری سلامتی کی آپ ضمانت ہمیں فراہم کریں. یعنی کہاں وہ زمانہ تھا کہ جب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ
ایک ہفتے میں یمن پر جو
قبضہ کر لیں گے اور اپنے اہداف حاصل کر لیں گے, وہاں کی حکومت اپنی پٹھو حکومت وہاں پر قائم کر دیں گے, لیکن اب وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ
7-8 سال کا عرصہ گزر گیا لیکن وہ
جی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے مطالبہ تسلیم کرتے ہیں لیکن ہماری سلامتی کی ضمانت آپ جی ہمیں فراہم کر دیں. جی
مرشد نقوی صاحب آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. جی اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پروگرام گرد و پیش آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب اس مرحلے میں پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا کیا بتائیں تاب نظارہ بھی نہ تھی تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا کیا بتائیں دل نے سمجھا سمجھا کہ مل گیا کعبہ جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا راہ پر گویا میری منزل تھی راہ پر گویا میری منزل تھی میں نے ایسا بھی ایک سفر دیکھا میں نے ایسا بھی ایک سفر دیکھا چاکان تھے سب جدھر دیکھا سینہ چاکان تھے سب جدھر دیکھا تھا دمے ہوش سے بے خبر مگر دیکھا ہوش سے بے خبر مگر دیکھا ہوش سے بے خبر مگر دیکھا کیا بتائیں دل نے سو بار کر لیے سجدے دل نے سو بار کر لیے سجدے جب تصور میں ان کا در دیکھا جب تصور میں ان کا در دیکھا کیا بتائیں تھی ندامت علیم آنکھوں میں تھی ندامت علیم آنکھوں میں بن کے سائل انہیں مگر دیکھا بن کے سائل انہیں مگر
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 18 دے 15 جمادی ثانی اور 8 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 15 جمادی ثانی سن 771 ہجری قمری کو دنیا اسلام کے ایک عظیم دانشور اور فقیہ فخر المحققین محقق حلی نے عراق کے حلہ شہر میں وفات پائی۔ اس بزرگ عالم دین کی ولادت 682 ہجری قمری میں ہوئی، اور علمی و معنوی فضائل و کمالات اپنے والد گرامی علامہ حلی اور اپنے دور کے دیگر اساتذہ سے حاصل کیے۔ کہا جاتا ہے کہ فخر المحققین نے نوجوانی میں ہی اپنے زمانے کے بہت سے دینی علوم حاصل کر لیے تھے اور اعلیٰ علمی و معنوی مقام پر فائز ہوئے۔ آٹھ جنوری سن 1326 عیسوی کو دنیا کے ایک عظیم سیاح مارکو پولو کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1254 عیسوی میں اٹلی کے شہر وینس میں پیدا ہوئے تھے۔ مارکو پولو نے 17 سال کی عمر میں اپنے والد اور چچا کے ہمراہ چین کا سفر کیا، اور راستے کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے 1275 میں قبلائی خان کے دربار میں حاضر ہوئے، اور مارکو پولو نے بہت جلد بادشاہ کے دل میں گھر کر لیا، جس نے انہیں اپنا سفیر بنا کر برما، چین اور ہندوستان بھیجا۔ بعد میں قبلائی خان نے ان کو ایک صوبے کا حاکم بھی مقرر کر دیا۔ یہ سیاح 24 برس دوسرے ملکوں میں گزارنے کے بعد سن 1295 میں اپنے وطن واپس پہنچ گیا۔ 1298 میں وینس کی جنیوا والوں سے لڑائی ہو گئی، جس میں مارکو پولو دشمن کے ہاتھوں قید ہو گئے اور سال بھر جیل میں رہے۔ وہاں انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو اپنا سفر نامہ لکھوایا، جو ٹریولز آف دی مارکو پولو کے نام سے معروف ہے۔ آٹھ جنوری سن 1642 عیسوی کو اٹلی کے معروف دانشور، ماہر طبیعیات اور منجم گیلیلیو نے وفات پائی۔ وہ سن 1564 میں پیزا شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ 19 سال کی عمر تک لٹریچر پڑھتے رہے، اس کے بعد فزکس اور ریاضی میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ انہوں نے مشہور مسلمان منجم ابن حیثم کے ایجاد کردہ عدسے کی مدد سے علم فلکیات میں استعمال ہونے والی پہلی دوربین ایجاد کی۔ اس کے ذریعے انہوں نے ثابت کیا کہ چاند کی سطح پر متعدد نشیب و فراز موجود ہیں، اور ہر کہکشاں کئی چھوٹے بڑے ستاروں کے مجموعے سے بنی ہے۔ انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ سورج منظومہ شمسی کا مرکز ہے، اور زمین سمیت دوسرے سیارے اس کے گرد گھومتے ہیں۔ روم کے کلیسا نے ان کے اس نظریے کو کفر آمیز قرار دیتے ہوئے ان پر مقدمہ چلایا۔ گیلیلیو کو اپنی جان بچانے کے لیے مجبوراً اپنے نظریے کا انکار کرنا پڑا۔ سن 1230 ہجری شمسی کو قاجاری دور کے سیاستداں اور صدر اعظم امیر کبیر کو مرزا ناصر الدین شاہ کے حکم پر قتل کر دیا گیا۔ وہ ایران کے ایک دیہات میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے بچپن میں ہی محروم اور پسماندہ طبقے کی مشکلات اور ثروت مند طبقے کی عیش پرستی کو اچھی طرح محسوس کیا، اور کمزور طبقے پر قاجاری بادشاہوں کے ظلم و ستم کو بھی نزدیک سے دیکھا۔ امیر کبیر ناصر الدین شاہ کے دور اقتدار میں صدارت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ وہ ایک آزاد مومن اور علم دوست انسان تھے۔ ان کو ایران میں تعلیم و تربیت اور تہذیب و ثقافت کے میدان میں جدید نظریات اور اصلاحات کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے ملک میں غیر ملکی مداخلتوں کو روکنے کی بہت کوشش کی۔ آٹھ جنوری سن 1972 عیسوی کو اردو اور پنجابی کے معروف شاعر اور ادیب باقی صدیقی کی وفات ہوئی۔ ان کا اصل نام سائیں محمد افضل تھا۔ وہ 20 دسمبر سن 1909 کو سہام ضلع راولپنڈی میں پیدا ہوئے تھے۔ پہلے فوج میں ملازمت اختیار کی، پھر ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہو گئے۔ باقی صدیقی کا شمار ان شعرا میں ہوتا ہے جنہوں نے غم ذات کے ساتھ غم کائنات کو بھی اپنے کلام میں جگہ دے کر اسے زیادہ حسین، دلکش اور حقیقت افروز بنا دیا۔ باقی صدیقی کے کلام کا پہلا مجموعہ جامع جم سن 1944 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد ان کے جو مجموعہ کلام شائع ہوئے ان میں دار و رسن، زخم بہار، بار سفر، زاد سفر، کچے گھڑے اور زخمی پیار قابل ذکر ہیں۔ آٹھ جنوری سن 1976 عیسوی کو چینی سیاستداں اور چین کے پہلے کمیونسٹ وزیراعظم چوئن لائی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1898 میں پیدا ہوئے تھے۔ چوئن لائی اپنی تعلیم کے سلسلے میں پیرس گئے اور وہاں جلا وطن چینیوں کی مدد سے روسی انقلاب سے متاثر ہو کر کمیونسٹ پارٹی بنائی۔ انہوں نے چین واپسی کے بعد ایک عرصے تک سیاسی امور انجام دیے اور سن 1931 میں سوویت یونین فرار ہو گئے۔ سوویت یونین میں ان کو سوویت سرخ فوج کا سیاسی کمشنر بنا دیا گیا۔ سن 1936 میں وہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کی دوسری سب سے بڑی شخصیت بن گئے اور کمیونسٹوں کی کامیابی اور عوامی جمہوریہ چین کی تشکیل کے بعد اکتوبر سن 1959 میں چین کی سرکاری کونسل کے سربراہ اور وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے۔ چوئن لائی 27 سال تک وزیر اعظم رہنے کے بعد سن 1976 میں انتقال کر گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
پروگرام یادوں کے جھروکے آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے اور سامعین، پیش خدمت ہے آپ کے خطوط اور جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں۔
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل سامعین کا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے ان تمام شعبوں میں جس میں آپ مشغول ہیں ترقی و پیش رفت کی منازل طے کر رہے ہوں گے۔
جی ہاں، بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ بہن مریم زہرا، اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ سردیاں بھی آ رہی ہیں اور یہ موسم ایسا موسم ہوتا ہے کہ جس میں خانوادے جو ہیں وہ اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ گرم کپڑوں اور اسی طریقے سے کمبلوں، لحاف، گدے ان کا استعمال کرتے ہیں، اور یقینی طور پر یہ تمام امور اس لیے انجام پاتے ہیں کہ خانوادہ آسائش و آرام سے زندگی کے ہر دور سے جو ہے وہ گزرے، اور یہی چیز گھرانوں کے اندر جو ہے وہ ایک محبت کا پیغام جو ہے وہ لے کر آتی ہے.
جی بالکل،
جی
اسی طرح جو آپ فرما رہے ہیں.
جی، اور ہماری بھی یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں، اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے. دعا کرنا فراموش نہ کیجیے گا، اس لیے دعا ہی ہے کہ جو انسان کو بڑی بڑی مشکلوں سے آسانی کے ساتھ نکال دیتی ہے. اور انسان کی یہی دعا جب عرش الٰہی پر پہنچتی ہے تو وہ تمام گرہیں باجی مریم زہرا کھل جاتی ہیں کہ جو بظاہر بند نظر آتی ہیں، لیکن دعا کے ذریعے سے تمام آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. جی ہاں، اور ہماری دعا اور تمنا یہی ہے کہ جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں. جی
حسین تقوی، اب پروگرام میں سامعین کے خطوط شامل کرتے ہیں، اور یہ پہلا خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر ماتلی سے وحید الدین نظامانی صاحب نے.
جی کیا لکھتے ہیں؟
وہ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنی جا رہی ہے. ریڈیو سننے میں ریڈیو تہران ہمیشہ سے میری پہلی ترجیح رہا ہے، اور میں ایک عرصے سے ریڈیو تہران سن رہا ہوں. ہمارے علاقے میں ایک زمانے میں ریڈیو بہت زیادہ سنا جاتا تھا، لیکن اب پہلے جیسی بات نہیں، لوگوں میں ریڈیو کا رجحان بہت کم ہو گیا ہے. ریڈیو تہران کی نشریات ابھی بھی کافی لوگ سنتے ہیں، لیکن خط وغیرہ کوئی نہیں لکھتا. آپ لوگوں کی طرف سے بھی سامعین دوستوں کی حوصلہ افزائی اس طرح نہیں کی جاتی جیسے پہلے کی جاتی تھی. ان کو گلہ ہے حسین تقوی بھائی.
جی بالکل، صحیح کہہ رہے ہیں. بہرحال جو ہے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں سامعین کی ان محبتوں کا جواب دینے کے لیے کہ جو ریڈیو تہران کے لیے رکھتے ہیں اور اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. جی مزید کیا لکھتے ہیں؟
جی وہ مزید لکھتے ہیں، میری درخواست ہے کہ سامعین کے ساتھ رابطے کو بڑھائیں. خیر، ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں. میری توجہ زیادہ تر خبروں پر رہتی ہے، جبکہ دیگر موضوعات پر پیش کیے جانے والے پروگرام باقاعدگی کے ساتھ سنتا ہوں.
جی جناب وحید الدین نظامانی صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ ماتلی سندھ پاکستان سے آپ نے یہ خوبصورت سا خط ہمارے لیے روانہ کیا ہے. بہرحال اس میں آپ کے سنجیدہ سوالات بھی تھے، اور ان سنجیدہ سوالات کے سامنے کبھی کبھی ہماری زبان جو ہے وہ تھوڑی سی بند سی ہو جاتی ہے، لیکن ہم بھی یہاں مجبور ہیں، اور اس حوالے سے اتنی زیادہ باجی جو ہے وہ تفصیلات اور اتنی زیادہ ہم باتیں کر چکے ہیں کہ بار بار ان باتوں کو دہرانے میں بھی تھوڑی سی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے. لیکن بہرحال سامعین کا حق ہے، اور حق ہمیشہ سامعین کے ساتھ رہتا ہے، اور ہمیں سامعین کی محبتوں اور ان کے اس اظہار عمل پر کہ جو وہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمیشہ محبتیں برقرار رکھتے ہیں، اس پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جہاں تک بھائی نے لکھا رابطے کا تعلق ہے، ویسے باجی ہم جہاں تک ممکن ہوتا ہے ٹیلی فون کے ذریعے سے جو ہے وہ کبھی ہمارے سامعین جو ہمیں یاد کرتے ہیں ہم ٹیلی فون کے ذریعے سے ان سے رابطہ کر لیتے ہیں. اب تو واٹس اپ بھی آ گیا ہے. واٹس اپ
سوری میں یہی کہنا چاہی تھی کہ واٹس اپ کے تھرو یا مثلا ٹیلی گرام کے تھرو
جی جی
آپ اس طرح کے پیغامات ہمیں ارسال کر سکتے ہیں.
جی ہاں بالکل، اور ان کے ذریعے سے رابطہ بھی جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. جناب وحید الدین نظامانی صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ریڈیو تہران ان کی ہمیشہ سے پہلی ترجیح ہے، اور ریڈیو تہران سے نظامانی فیملی کا ایک پرانا تعلق ہے. جناب سراج الدین نظامانی صاحب بھی ریڈیو تہران کے بہت مخلص سامع اور ہمارے قدیم سامعین میں شمار ہوتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں، خط بھی لکھتے ہیں، پیغامات بھی دیتے ہیں. ہم تمام نظامانی فیملی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ریڈیو تہران کے پروگرام سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا.
جی حسین تقوی بھائی، یہ دوسرا خط ہمیں ارسال کیا ہے دوحہ قطر سے بلقیس فاطمہ صاحبہ نے.
جی کیا لکھتی ہیں؟
وہ لکھتی ہیں، ریڈیو تہران پابندی کے ساتھ سن رہی ہیں. سارے پروگرام بہترین ہیں، خبریں اور گرد و پیش میں سیاسی گفتگو، فارسی زبان سیکھنے کے لیے پروگرام، اس کے علاوہ تاریخی معلومات کا پروگرام، اسلامی شخصیات پر پروگرام، سماجی عنوانات کے پروگرام، کس کس کا نام لوں، سب کے سب اعلیٰ اور معیاری ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے لکھا ہے، مختلف مناسبتوں پر پیش کیے جانے والے خصوصی پروگراموں کا تو جواب ہی نہیں ہے. بزم دوستہ میں بڑے شوق سے سنتی ہوں، آپ لوگ نہایت محبت سے سامعین کے خطوط کے جواب دیتے ہیں. اسی لیے آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے خط ارسال کر رہی ہوں۔ آپ کہیں گے کہ دوحہ میں ریڈیو تہران اردو سروس کی نشریات کا سنا جانا تعجب کی بات ہے، لیکن آپ تعجب نہ کریں کیونکہ ہمارے گھر میں ریڈیو تہران برسوں سے سنا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لکھتی ہیں اپنے بزرگوں کی یادگار کو ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں۔ ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو میرا خلوص بھرا سلام۔ جی
جی محترمہ بلقیس فاطمہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ مستقل بنیادوں پر مہینے، دو مہینے، تین مہینے میں ہمیں یاد کرتی ہیں اور محبت نامہ ارسال کرتی ہیں۔ باجی ویسے تو خواتین جو ہیں، وہ ابھی پچھلے پروگرام میں بات ہو رہی تھی کہ ریڈیو کے لیے خواتین کے خط کم ہوتے ہیں، پچھلے پروگرام میں بات ہو رہی تھی کہ ریڈیو میں جو خط لکھے جاتے ہیں ان میں خواتین کے خطوط کی تعداد کم ہوتی ہے، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ خواتین اپنی اس تعداد کے اعتبار سے پھر بھی ریڈیو تہران کے لیے خط لکھتی ہیں۔ بہرحال مرد حضرات ریڈیو زیادہ سنتے ہیں، خواتین کم سنتی ہیں، لیکن جو اس خواتین سن رہی ہوتی ہیں وہ ضرور ہمیں جو ہے وہ یاد کرتی ہیں۔ جی آپ کیا کہہ رہی تھیں؟
میں اس سلسلے میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ کیونکہ خواتین کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، ان کو بچوں کو پروان چڑھانا ہوتا ہے، گھر کے کام کاج ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بعض خواتین گھر کے کام کاج کے علاوہ گھر سے باہر بھی وہ کام میں مشغول ہوتی ہیں۔
جی ہاں بالکل، یہ میں آپ کی بات پر جو ہے وہ مہر تصدیق ثبت کروں گا، اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ آج کل کا دور ایسا ہے کہ گھر میں بچوں کو سنبھالنا ہے، اسی طریقے سے گھر کے کام کاج ہیں، اور دوسری وہ خواتین کے جو گھر کے کام بھی کرتی ہیں اور باہر بھی مثلا سروسز میں مشغول رہتی ہیں، ان کے لیے تو ڈبل یہ محنت ہو جاتی ہے۔ بہرحال پھر بھی وقت نکال کر خط لکھنا، اس کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہی ہیں میں سلام پیش کر رہا ہوں اپنی تمام بہنوں کو کہ جو ریڈیو تہران جو ہے وہ سنتی ہیں اور ریڈیو تہران کے لیے خط لکھتی ہیں، میرا خلوص بھرا سلام ہو ان کو، سلوٹ ہو بلکہ ان کے لیے کہ انہوں نے ہمیں یاد کیا۔ اور بلقیس فاطمہ صاحبہ بھی انہی خواتین میں سے ایک ہیں کہ جو، جیسا کہ انہوں نے آخر میں لکھا کہ میں اپنے بزرگوں کی یادگار کے طور پر ریڈیو سے جو ہے وہ جڑی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے بزرگ بھی جو ہے، ان کے والدین بھی ریڈیو سنتے رہتے تھے، اور خاص طور پر ریڈیو تہران جو ہے وہ برصغیر پاک و ہند میں جو ہے وہ جانا پہچانا ریڈیو اسٹیشن ہے، اور ہمارے تمام تقریباً پروگراموں کی انہوں نے تعریف کی ہے، اس پر بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ویسے خواتین خبروں سے، تبصروں سے زیادہ جو ہے وہ دلچسپی نہیں رکھتی، لیکن بلقیس فاطمہ صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ میں خبریں اور تبصرے سیاسی جو ہیں ان کو بھی سنتی ہوں اور پسند کرتی ہوں، اس پر بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ ویسے تو خواتین آج کل تمام میدانوں میں جو ہیں وہ سرگرم عمل ہیں، اور سیاست کے میدان میں بھی خواتین جو ہے وہ پیش جو ہے وہ رہتی ہیں، تمام خواتین کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور تمام شعبوں میں ان کی سرگرمیوں کی ہم قدر کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ اتنا پیارا اور خوبصورت خط آپ نے ہمارے لیے روانہ کیا۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل سے سجاد علی ناصر صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتا ہوں، اور شام اور رات کی نشریات کبھی کبھار مس ہو جاتی ہے۔ ریڈیو تہران کی عالمی اور علاقائی خبروں سے آگاہ رہتا ہوں، دینی اور سماجی موضوعات پر پیش کیے جانے والے پروگرام ریڈیو تہران کا خاصہ ہیں، اور انہی اسلامی اور اخلاقی اقدار کی وجہ سے ریڈیو تہران آج بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں ایک پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ہے۔ گزشتہ دنوں پروگرام آس پاس سنا، جس میں علاقائی حالات سے آشنائی حاصل ہوئی، جبکہ پروگرام آج کا ایران میں، اسلامی جمہوریہ ایران میں رونما ہونے والے اہم واقعات کے حوالے سے خبروں کی تفصیلات پیش کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام بھی بہت ہی اچھے ہوتے ہیں۔ جی
جی جناب سجاد علی ناصر صاحب، ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے آپ نے یہ ہمیں خوبصورت خط ارسال کیا ہے، اور کرگل سے آپ کا تعلق ہے۔ ویسے باجی مریم زہرا، کرگل لداخ سے مسلسل ہمیں خط ملتے ہیں، اور سامعین پابندی کے ساتھ اس علاقے سے ہمیں یاد کرتے ہیں، ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا
کرتے ہیں۔ جی بالکل،
اور ہمیشہ اپنی محبتوں میں ہمیں شریک سمجھتے ہیں، اور ریڈیو تہران کے پروگراموں کے حوالے سے دل کھول کر جو ہے وہ رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جناب سجاد علی ناصر صاحب کے علاوہ جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل میں لداخ میں، ہم ان سب کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ویسے پابندی کے ساتھ نشریات کا سننا کبھی کبھار تو واجی مس ہو ہی جاتی ہے، انسان کی زندگی ہے، کبھی کسی کام میں مصروف ہے، اور بہرحال اس میں کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ اشکال نہیں ہے، اور ہم نے تو آرکائیو کی سہولت بھی مہیا کر رکھی ہے، اور سامعین اگر کوئی پروگرام مس ہو جائے تو آرکائیو کے ذریعے بھی پروگرام سن سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی روزانہ کی بنیاد پر منتخب پروگرام سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ آپشن بھی سامعین کے پاس موجود ہے۔ عالمی اور علاقائی خبروں سے آگہی آپ کو ہوتی ہے، دینی سماجی موضوعات کے پروگرام بھی آپ کو پسند ہیں، اور یہ تمام چیزیں لکھنے کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ ریڈیو تہران کا یہ خاصہ ہے کہ وہ اسلامی اور دینی موضوعات کو سر فہرست قرار دیتا ہے اور اخلاقی عنوانات کو ترجیح دیتا ہے۔ بہرحال ہم نے بارہا اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ یہ ریڈیو تہران کی پہچان ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اپنی اس ٹولوں پر قائم ہیں، اور ریڈیو تہران کے دنیا بھر میں پسند کیے جانے کی ایک اہم ترین وجہ بھی یہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی اصولی پالیسیوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور یہ بتایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران جو ہے وہ اپنی اصولی پالیسی پر ہمیشہ ڈٹا ہوا ہے، اور سامراج کے خلاف جو اس کا ایک اصولی موقف ہے اس پر قائم ہے۔ بہت شکریہ جناب سجاد علی ناصر صاحب آپ کا کہ آپ نے یہ پیارا اور خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا، ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا۔ جی باجی،
اور یہ آخری خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر بھاول نگر سے، ہمارے سینئر سامع اور ستلوج ریڈیو اینڈ رائٹرز کلب کے صدر جناب عبد الغفور قیصر صاحب نے، وہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ڈھیر و خوشیاں نصیب فرمائے، تمام لوگوں کی پریشانیاں دور ہوں اور زندگیوں میں خوشحالی آئے، آمین۔ عبد الغفور قیصر صاحب نے ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے لکھا ہے کہ ریڈیو تہران ہمیشہ سے اپنے خاص انداز کی بنا پر سامعین کا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ہے، اور ہم ریڈیو تہران نہایت شوق سے سنتے ہیں۔ پروگرام بزم دوستہ میں جس محبت اور پیار سے آپ ہمیں دعائیں دیتے ہیں اور سامعین کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
جی جناب عبد الغفور قیصر صاحب، پاکستان کے صوبے پنجاب کے خوبصورت شہر بھاول نگر سے آپ نے ہمیں یاد کیا ہے، اور ستلوج ریڈیو اینڈ رائٹرز کلب کے آپ جو ہے وہ صدر ہیں، محبتوں اور پیار بکھیرنے والی شخصیت ہیں، ہمیشہ باجی یاد رکھتے ہیں، اور کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ کا محبت و بڑا پیغام ہمارے لیے نہ آتا ہو، اور جو ہے جس کے اندر جو ہے صبح بخیر ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں، اور ہم بھی محبتوں کے ساتھ جناب عبد القبور قیصر صاحب کو جواب دیتے ہیں، اور اتنا اچھا انہوں نے سامعین کا گلستان جو ہے وہ سجایا ہوا ہے کہ واقعاً ہمیں جو ہے وہ رشک آتا ہے ان کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے۔ سنڈے میٹنگز ہوتی ہیں، ریڈیو کے پروگراموں پر بات ہوتی ہے، بزم دوستاں کا ذکر ہوتا ہے، ریڈیو کے دیگر پروگراموں کا ذکر ہوتا ہے، اور ہمیشہ محبتیں بکھیرتے ہیں، اور نہایت ہی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہمیشہ ریڈیو تہران کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اور تمام دوستوں کے لیے جو ہے وہ ڈھیروں دعائیں دیتے ہیں۔ جناب عبد الغفور قیصر صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً اپنے آڈیو پیغام کے ذریعے سے، خط کے ذریعے سے، مختصر پیغام کے ذریعے سے ہمیشہ ریڈیو تہران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور ریڈیو کو متعارف کرانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جناب عبد الغفور قیصر صاحب کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ستلوج ریڈیو اینڈ رائٹرز کلب کے تمام عہدیداران اور ممبران کو ہمارا خلوص بھرا سلام، ہمارا خلوص بھرا سلام، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا انشاءاللہ، اور ہمیں آپ کے اگلے پیغامات اور خطوط کا بھی انتظار رہے گا۔
جی بالکل،
بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستان کا وقت اختتام کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے، آپ کے
لیے اشارے ہو رہے ہیں۔ جی تقوی بھائی، میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ کا دھیان خط کا جواب دینے میں لگا ہوا تھا، لیکن وہاں سے ہمیں مسلسل اشارے ہو رہے ہیں کہ پروگرام کا وقت اب یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔
جی ہاں بالکل، اور ہم ان اشاروں کی تعمیل کرتے ہوئے اور ان کا حکم بجا لاتے ہوئے
تسلیم خان
بالکل بالکل جو ہے پروگرام کو ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
مریم زہرا کو
اجازت دیجیے.
خدا حافظ.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے اپنا محبوب پروگرام بزم دوستہ سماعت فرما رہے تھے, اور لیجیے آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئین صحافت. عزیز سامعین, پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کے پروگرام میں ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ لیں گے. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. سامعین, پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے شائع ہونے والے روزنامہ جنگ نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں. آرمی چیف کی توسیع کا قانون غلطی, ترمیم کی ضرورت ہے شاہد خاقان. پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں مل کر بھی عمران کا مقابلہ نہیں کر سکتی, پرویز الہی. اور اسلام آباد کو سعودی عرب اور چین سے ڈالر کی آمد کا بے چینی سے انتظار. اور سامعین, اخبار جنگ نے ہی اداریہ تحریر کیا ہے جس کا عنوان ہے معیشت کی بحالی کیسے, اقتباسات پیش خدمت ہیں. آئی ایم ایف کی ٹیم کے آئندہ 3 روز میں نویں جائزے کے لیے پاکستان آمد کی خبر, جو وزیر اعظم نے گزشتہ روز ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قوم کو سنائی. مسلسل بڑھتے ہوئے معاشی بحران سے تشویش میں مبتلا ہر پاکستانی کے لیے یقیناً امید افزا ہے. معاشی ابتری پاکستان کو درپیش تمام چیلنجوں میں بلا شبہ سب سے زیادہ سنگین مسئلہ ہے. سابقہ دور حکومت میں قومی معیشت جس طرح آئی ایم ایف کی دست نگر ہوئی, اس کی بنا پر موجودہ حکومت کے پاس عالمی مالیاتی ادارے کی کڑی شرائط پر عمل کر کے ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کی جدوجہد کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں بچا ہے. آئی ایم ایف سے قرض کی پچھلی قسط ملنے سے پہلے بتایا گیا تھا کہ یہ رقم ملنے کے بعد دیگر ذرائع سے مالی تعاون کے راستے کھل جائیں گے اور حالات میں تیزی سے بہتری رونما ہوگی, لیکن بے وجوہ ایسا نہیں ہو سکا. جبکہ ملک گیر سیلاب کی تباہ کاریوں نے قومی معیشت کو مزید زبوحالی سے دوچار کر دیا ہے. اس صورتحال کی وجہ سے حکومت کے لیے آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق گیس بجلی کی نرخوں, پیٹرولیم مصنوعات پر محصول اور دیگر ٹیکسوں میں اضافے کی شرائط کی تکمیل دشوار, اور معاہدے کے تحت قرض کی نئی قسط کی بروقت فراہمی رکاوٹ کا شکار ہو گئی. تاہم وزیر اعظم کے بقول عالمی مالیاتی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے اگلے 3 دنوں میں ٹیم پاکستان بھیجنے کا ارادہ کیا ہے. اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے یہ انکشاف بھی کیا کہ چینی وزیر اعظم نے حالیہ ٹیلیفونی گفتگو میں انہیں بتایا کہ عالمی مالیاتی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر پچھلے مہینے چین کے دورے پر آئیں, تو انہوں نے پاکستان کے معاشی حالات کے حوالے سے چین کا موقف بھی جاننا چاہا, جس پر وزیر اعظم شی جن پنگ نے ان سے کہا کہ پاکستان ہمارا دوست ہی نہیں برادر ملک, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کا ادارہ بھی پاکستان سے بھرپور تعاون کرے گا. چینی وزیر اعظم کے اس رویے سے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر یہ حقیقت دنیا پر عیاں کر دی ہے کہ چین پاکستان کا ہر موسم کا دوست, ہر مشکل میں ساتھ دینے کے لیے پرعزم ہے. اور سامعین, آئیے اب چلتے ہیں ہندوستان. ہندوستان سے شائع ہونے والے اہم اخبارات پر ایک نظر ڈالتے ہیں. ہندوستان کے شہر دہلی سے شائع ہونے والے روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے آج یہ شہ سرخیاں لگائی ہیں، شدت کی سردی نے روک دی زندگی کی رفتار، شمال سے جنوب تک حالات ناگفتہ بے، اگلے چند دنوں تک راحت کی کوئی امید نہیں، کرناٹک کی کابینہ میں توسیع جلد ممکن۔ اور سامعین، روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے ہی اداریہ لکھا ہے، عنوان ہے ہلدوانی کے مکینوں کا کرب، اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ گھر سے بے گھر ہونا یا کیا جانا ایک تکلیف دہ عمل ہے، اس صبر آزما دور سے ہمارا خاندان بھی گزر چکا ہے۔ دراصل تقریباً 40 سال قبل جنوبی ممبئی میں واقع 5 منزلہ پالکھی والا بلڈنگ کا ایک حصہ عین ماہ رمضان اور مانسون کے دوران منہدم ہو گیا۔ ہمارا 900 مربع فٹ کا فلیٹ 5ویں منزل پر تھا اور زینہ بھی دھس جانے کے بعد فائر بریگیڈ کے عملے نے لفٹ کی مدد سے مکینوں کو عمارت سے نکالا۔ اس روز سے ہم بے گھر ہو گئے، کئی سال تک ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ خیر، یہ ایک فطری عمل رہا۔ البتہ ہلدوانی کے مکینوں کی کہانی سن کر جیسے میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ میں بھی اس کرب سے گزر چکا ہوں اور بے مکانی کا کرب برسوں دل میں رہا۔ ایک اور واقعے کے ذکر کے بعد آگے بڑھیں گے۔ در حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کے ارباب اقتدار گزشتہ چند برسوں سے فلسطین پر قابض اسرائیل کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ اسرائیل آئے دن فلسطین میں نہتے افراد کو بلڈوزروں، میزائل یا جنگی طیاروں کی بے رحمانہ بمباری سے نشانہ بناتا ہے اور ایک ساتھ سینکڑوں افراد کو بے گھر کر دیا جاتا ہے۔ یہی طریقہ کار اور بلڈوزر کا استعمال اتر پردیش میں سب سے پہلے کیا گیا اور پھر اس سلسلے کو مدھیہ پردیش، دہلی، بہار، آسام میں بھی اپنانے کی کوشش کی گئی۔ عدلیہ نے اگر مگر کے ساتھ روک لگا دی۔ ممبئی میں صنعت کاروں، سرمایہ کاروں کے آگے جھولی پھیلانے آئے وزیر اعلیٰ یوگی نے بلڈوزر کا استعمال صرف اور صرف اقلیتی فرقے کے خلاف ہی استعمال کرتے ہوئے، ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ ہفتے ہائی کورٹ کے اتراکھنڈ میں ہلدوانی کے بمبھول پورا علاقے میں ریلوے کی زمین سے مبینہ غیر قانونی تعمیرات کو ہٹانے کے حکم پر روک لگاتے ہوئے کہا کہ 50,000 لوگوں کو راتوں رات نہیں ہٹایا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے میں نہ صرف ریاستی حکومت اور ریلوے کو نوٹس جاری کیا بلکہ اس کی سماعت 7 فروری کو مقرر کرتے ہوئے ریاستی حکومت سے پوچھا ہے کہ ان لوگوں کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی کیا تیاری ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔
سامعین آئیے فارسی سیکھیے، اس پروگرام میں آپ سبھی سامعین کا خیر مقدم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو ضمائر کی قسمیں بتائی تھیں اور خصوصیت کے ساتھ ضمیر متصل کا تذکرہ کیا تھا۔ آج ہم ضمیر منفصل کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ امید ہے کہ گزشتہ سبق کی طرح آج کا سبق بھی آپ لوگ اچھی طرح سے نوٹ کریں گے اور تمرین کر کے اپنی فارسی کو بہتر بنائیں گے۔ سامعین، اس سے قبل کہ آپ کو ضمیر منفصل سے آگاہ کریں، ایک بار پھر گزشتہ سبق پر ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ڈالتے ہیں۔ جی، ضمیر متصل یعنی وہ ضمیر جو لفظ کے ساتھ ملی ہو، جیسے
لباست،
لباست یعنی تیرا لباس،
لباسم،
لباسم میرا لباس،
لباسش،
لباسش اس کا لباس۔ سامن، لباس کے آخر میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ ضمیر کے لیے ہم نے تے، میم اور شین لگایا ہے، اور اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ضمیر منفصل کسے کہتے ہیں اور اس کا استعمال فارسی میں کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ ضمیر منفصل، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، یہ کسی لفظ کے ساتھ جڑی نہیں ہوتی بلکہ اپنے پورے وجود کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ لفظ کے ساتھ اس کا فاصلہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے، لہذا ضمیر متصل کے مقابل قرار پاتی ہے، اور اسی لیے اسے ضمیر منفصل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ گزشتہ سباق میں ضمائر کی سادہ بحث میں ہم ضمائر منفصل کا ذکر اگرچہ کر چکے ہیں، لیکن منفصل کی قید کے ساتھ ان کا تذکرہ آپ کے لیے یقیناً ایک بار پھر مفید واقع ہوگا۔ آئیے بالترتیب ضمیر منفصل کی اقسام سے آپ کو ہم واقف کراتے ہیں۔
من،
من یعنی میں۔
تھو،
تھو فارسی میں تھو کہتے ہیں، ہم اردو میں تو کر کر مخاطب کرتے ہیں، اس کے معنی تو کے لیے ہی ہیں۔
او،
وہ، او۔
ما،
ما ہم۔
شما،
شما یہ محترمانہ یا ادب کے انداز میں اگر کہا جائے تو اس کے معنی آپ کے لیے لیے جاتے ہیں، اور اگر دوستانہ انداز میں کہا جائے تو یہ معنی دیتا ہے تم کے، یعنی شما تم یا آپ۔
ایشان،
ایشان یہ ضمیر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے اور بطور جمع استعمال کی گئی ہے یہاں، ایشان۔ جی اگلا کیا ہے؟
این،
یہ بھی اس میں اشارہ ہے یا ضمیر ہے، ضمیر منفصل جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یعنی یہ۔
آن،
آن وہ۔
انہا،
یہ بھی ضمیر ہے اور یہ جمع کے لیے استعمال ہوئی ہے یہاں، انہا یعنی یہ لوگ یا یہ چیزیں جو بھی ہو۔
آنہا،
یہ ضمیر غائب ہے، ضمیر منفصل کی بحث ہماری ہے، آنہا یعنی غائب افراد کے لیے بولی جاتی ہے۔ جی سامعین، ضمیر کی بحث کو اب ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور اب آپ کو ہم اعداد و شمار یا اعداد ترتیبی یا اعداد وصفی سے آشنا کرا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ اردو میں اعداد و شمار کے لیے ایک، دو، تین یا پہلا، دوسرا اور تیسرا جیسے لفظ وضع کیے گئے ہیں، جبکہ فارسی میں اس کے لیے ایک، دو، سے۔ راہل آپ پڑھیں اسے۔
ایک، دو، سے۔
جی یہ گنتی کے ابتدائی اعداد ہیں، اور جب ان کو ہم اعداد ترتیبی یا اعداد وصفی میں استعمال کرتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے
اول، دوم، سوم۔
جی ان کا استعمال اول، دوم و سوم کی طرح ہوتا ہے، اور اس تمہید کے بعد اب آپ کاغذ قلم سنبھال لیجئے اور نوٹ کیجئے۔ جی تو اب آئیے ایک سے دس تک کی فارسی گنتی سنتے ہیں، اور اس کے بعد اعداد ترتیبی یا اعداد وصفی کا ذکر ہوگا۔
ایک،
ایک، ایک۔
دو،
دو۔ جی ہاں اردو میں بھی دو ہی کہا جاتا ہے۔
سے،
سے تین۔
چہار،
چہار چار۔
پانچ،
پانچ پانچ۔
شیش،
شش چھ کے لیے وضع کیا گیا لفظ۔
ہفت،
ہفت سات۔
ہشت،
ہشت آٹھ۔
نوح،
نوح نو۔ جی ہاں اس کو اردو میں واو کے ساتھ کہا جاتا ہے، جبکہ فارسی میں یہ چھوٹی ہے کے ساتھ بولا جاتا ہے۔
دہ،
دہ یعنی دس۔ اور اب آئیے اعداد وصفی یا اعداد ترتیبی پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایک سے دس تک یہ اعداد فارسی میں اس طرح سے بولے جاتے ہیں۔
اول،
اول پہلا۔
دوم،
دوم دوسرا۔
سوم،
سوم تیسرا۔
چہارم،
چہارم چوتھا۔
پنجم،
پنجم پانچواں۔
ششم،
ششم چھٹا۔
ہفتم،
ہفتم ساتواں۔
نہم،
نہم نما۔
دہم،
دہم دسواں۔ سامعین گنتی یا عدد کو اعداد ترتیبی یا اعداد وصفی میں تبدیل کرنے کے لیے ایک فارمولہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ فارسی عدد کے بعد میم کا اضافہ کر دیں. یا میم لگا دینے سے عدد جو ہے وہ درجے میں یا اعداد ترتیبی یا اعداد وصفی میں تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے یک سے یکم، دو سے دوم، سے سے سیوم، چہار سے چہارم، پنج سے پنجم، شش سے ششم، ہفت سے ہفتم، نوح سے نہم اور دہ سے دہم. میرے خیال میں اس تفصیل کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب نشریات کا آخری پروگرام سماعت فرمائیے منارہ نور، اور اسی کے ساتھ ہماری دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
منارہ نور.
آپ عزیز سامعین خدمت میں سلام عرض ہے. سامعین پروگرام منارہ نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین، گزشتہ چند پروگراموں میں ہم نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے طلبہ کو موعظہ و نصیحت، علماء دین خاص طور پر مراجع تقلید کے احترام، نیز تہذیب و تزکیہ نفس اور علم کے حصول کے بارے میں آرائز پیش کیں. آئندہ چند پروگراموں میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے طالب علمی کے دور، اور خاص طور پر آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کی مرجعیت کے دور میں آپ کے طرز عمل اور حسن سلوک سے متعارف کرائیں. اس دور میں قم کے حوض علمیہ کے زعیم و سرپرست کی حیثیت سے آیت اللہ بروجردی کی موجودگی اور علماء اور عوام کے درمیان آپ کی مرجعیت کے بارے میں اتفاق رائے ہونے کے باعث امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ باوجودے کی بے پناہ علم و فضل سے مالا مال تھے، پھر بھی آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے بہت زیادہ احترام کے قائل تھے. آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے تعلق سے آپ کا حسن سلوک دینی طلبہ کے درمیان زبان زد تھا. آپ کے اس حسن سلوک کے مختلف پہلوؤں سے مزید آشنا ہونے کے لیے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا. سامن، آیت اللہ بروجردی شیعوں کے ایک عظیم عالم آخند خراسانی کے شاگرد تھے کہ جو حوض علم قم کے بانی شیخ عبد الکریم حیری یزدی کی وفات کے چند سال بعد تین مراجع اعظام حجت، کوہ کمرئی، خنساری اور صدر کی دعوت پر قم تشریف لائے اور حوض علم قم کی زعامت کی ذمہ داری سنبھالی. آپ آیت اللہ العظمیٰ سید ابوالحسن اصفہانی کے انتقال کے بعد شیعوں کے اہم ترین مرجع تھے، اور 1330 ہجری شمسی کے عشرے میں شیعوں کے سب سے عظیم مرجع شمار ہوتے تھے. آیت اللہ بروجردی نے حوض علم قم کی ترقی میں انتہائی اہم کردار ادا کیا، اور آپ کی زعامت کے دور میں طلاب علوم دینی کی تعداد میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا. آپ تقریب مذاہب اسلامی کے سلسلے میں بہت زیادہ کوشاں رہے، اور اس مہم کو عملی جامع پہنانے کے مقصد سے دار التقریب میں رکنیت کے لیے اپنا ایک نمائندہ مصر روانہ کیا. اہل سنت کے درمیان فقہ شیعہ کو سرکاری طور پر تسلیم کیے جانے سے متعلق شیخ شلتوت کا معروف فتویٰ آیت اللہ بروجردی کی ہی سرگرمیوں اور کوششوں کا نتیجہ تھا. ایران کے مختلف علاقوں اور ایران سے باہر ملکوں میں مبلغین کو بھیجنا، علمی و مذہبی مراکز کا قیام، ایران اور دیگر ملکوں میں مسجدوں اور مدرسوں کی تعمیر، ایران کے پرائمری اسکول میں دینی تعلیم کو شامل کرنے کی درخواست آپ کے جملہ اہم ترین دینی و اجتماعی اقدامات تھے. حوض علم قم میں آیت اللہ بروجردی کی موجودگی اس حوضے کی رونق اور ترقی میں اہم کردار کی حامل تھی، اور آیت اللہ برجردی کو قم آنے کی دعوت دینے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار بھی بہت نمایاں تھا۔ آیت اللہ سید حسین بدلہ آیت اللہ برجردی کے قم آنے میں امام خمینی کی کوششوں کے بارے میں اس طرح سے کہتے ہیں، جن ایام میں آیت اللہ برجردی مریض ہو گئے تھے اور وہ برجرد شہر سے شہر رہ آئے ہوئے تھے اور اسپتال میں زیر علاج تھے، ان ایام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بارہا ان کی عیادت کو تشریف لے گئے اور ان سے درخواست کی کہ قم میں مستقل رہائش کے لیے آپ قم تشریف لائیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں فرمایا، آغائے برجردی کے قم آنے سے حوض علمیہ کے متعدد مراجع کے درمیان پائے جانے والے جزوی اختلاف اور ان کے طرفداروں درمیان جو اختلافات ہیں ان سے حوضہ نجات پا جائے گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حجت الاسلام احمد خمینی نے بھی آیت اللہ برجردی کو قم لانے میں اپنے پدر بزرگوار کے کردار کے بارے میں تحریر کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ آیت اللہ حائری کی وفات کے بعد حوض علمیہ کی علمی حیات کے لیے جس مسئلے کو آپ بہت زیادہ ضروری اور بنیادی قرار دیتے تھے وہ قم میں آیت اللہ برجردی کی موجودگی تھی، کہ جو علمی و اخلاقی فضائل کے اعتبار سے پہلے درجے کے علماء میں شمار ہوتے تھے، اس لیے امام رحمۃ اللہ علیہ نے قم میں آپ کی رہائش کے لیے بہت زیادہ کوششیں انجام دیں، اور جب مرحوم آیت اللہ برجردی سرجری کے لیے شہر رائے کے فیروز آبادی ہاسپٹل آئے تو میری ماں کے بقول امام رحمۃ اللہ علیہ کبھی 50 سے 60 خطوط پورے ملک کے علماء کے نام تحریر کرتے تھے تاکہ یہ حضرات آیت اللہ برجردی سے قم آنے کے لیے اصرار کریں، اور آخر کار علماء کرام اور خاص طور پر امام رحمۃ اللہ علیہ کے تمام تر کاوشوں کے نتیجے میں مرحوم آیت اللہ برجردی قم میں رہائش کے لیے راضی ہو گئے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ آیت اللہ العظمیٰ برجردی کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، اسی سبب سے ان کے دروس میں شرکت کرتے تھے، جبکہ امام رحمۃ اللہ علیہ خود بھی علمی لحاظ سے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے اور ان کے کلاس بھی طلبہ سے بھرے ہوتے تھے۔ آیت اللہ محمد وائز زادہ خراسانی اس سلسلے میں کہتے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ طلبہ کو درس دینے کے بعد اپنے تمام شاگردوں کے ساتھ عالم تشیع کے عظیم مرجع آیت اللہ برجردی کے درس میں شرکت کے لیے جایا کرتے تھے، جبکہ امام رحمۃ اللہ علیہ کے درس فقہ و اصول میں خود 400-500 طلبہ شرکت کرتے تھے۔ آیت اللہ برجردی کے دروس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شرکت کا اہم مقصد اس عظیم عالم کی تعظیم و تکریم تھا۔ آیت اللہ شہید شیخ فضل اللہ محلاتی اس سلسلے میں نقل کرتے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی آیت اللہ برجردی کے درس میں شرکت کرتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آیت اللہ برجردی کے کلاسوں میں امام رحمۃ اللہ علیہ کی شرکت آیت اللہ برجردی کے دروس سے استفادے سے زیادہ ان کا احترام بجا لانے کے مقصد سے تھی۔ حجت الاسلام علی پناہ اشتہاردی بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے آیت اللہ برجردی کے احترام کے سلسلے میں کہتے ہیں، امام برسوں تک آیت اللہ برجردی کے درس فقہ و اصول میں شرکت کرتے تھے اور دیگر طلبہ سے کہیں زیادہ ان کا احترام کرتے تھے۔ کبھی کبھی آیت اللہ برجردی جب پیدل گھر جاتے تھے تو امام رحمۃ اللہ علیہ بھی آیت اللہ برجردی کے ہمراہ ان کے گھر تک جاتے تھے۔ آیت اللہ العظمیٰ برجردی کو قم لانے کے لیے امام خمینی کا ایک مقصد ایران پر حکمراں سیاسی استبداد کے مقابلے میں علماء دین کو تقویت پہنچانا تھا۔ امام خمینی کے نقطۂ نگاہ سے آیت اللہ برجردی جس بلند و بالا علمی منزلت کے حامل تھے، اس کی بنیاد پر وہ عوام پر ظالم شاہ حکومت کے ظلم و ستم میں کمی لا سکتے اور علماء کے کردار کو ایران پر حکمراں ظالم سیاسی نظام کے مقابلے میں مستحکم کر سکتے تھے۔ آیت اللہ شہید شیخ فضل اللہ محلاتی سلسلے میں کہتے ہیں، آیت اللہ برجردی کی وفات کے بعد ہم ایک ہفتے تک امام زادہ قاسم میں امام کی خدمت میں تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں نے آیت اللہ برجردی سے بہت اصرار کیا کہ وہ قم تشریف لائیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے آنے سے قبل آیت اللہ خنساری، آیت اللہ حجت اور آیت اللہ صدر جیسی 2-3 شخصیات تھیں، لیکن ان میں کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی کہ جسے روحانیت کے لیے طاقت شمار کیا جا سکے، تاہم آیت اللہ برجردی جیسی جامع اور معنی شخصیت کوئی نہیں تھی، کیونکہ آپ میں وہ جذبہ اور حوصلہ پایا جاتا تھا کہ جس کے باعث آپ اس وقت کے حکمرانوں پر حکومت کر سکتے تھے۔ ایک دن بختیار وہاں آیا تھا اور علماء بھی ایک صف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بختیار ایک اونچی جگہ پر بیٹھا تھا اور اپنے پیر پھیلائے ہوئے تھا۔ مرحوم آیت اللہ برجردی نے اس سے فرمایا، علماء کی مجلس میں ادب کے ساتھ بیٹھو۔ یہ جذبہ دیگر علماء میں اس صورت میں نہیں پایا جاتا تھا، اور کیونکہ یہ جذبہ آیت اللہ بلوچردی میں پایا جاتا تھا اس لیے میں نے اصرار کیا کہ وہ اپنی طاقت سے فائدہ اٹھائیں تاکہ اسلامی حکومت تشکیل پا سکے اور ظالم شاہی حکومت کو سرکوب یا کم از کم اسے کنٹرول کیا جا سکے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی کے زعامت کے زمانے میں ہی یہ بات گردش کر رہی تھی کہ آیت اللہ بلوچردی جس جذبے کے مالک ہیں اس کے سبب وہ سیاسی نظام کے مقابلے میں خاموش رہنے والے نہیں ہیں۔ حجت الاسلام مسیح بلوچردی اس سلسلے میں کہتے ہیں، آیت اللہ سلطانی کہا کرتے تھے کہ آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی کی مرجعیت کے زمانے میں آیت اللہ بلوچردی بلوچرد میں رہتے تھے۔ کبھی کبھی امام خمینی مجھ سے آقائے بلوچردی کے بارے میں پوچھتے تھے کہ وہ کس قسم کے انسان ہیں، کس طرح کی شخصیت ہیں۔ میں نے امام سے کہا، مرحوم آقائے بلوچردی حکومتی اہلکاروں کی بات پر کان نہیں دھرتے ہیں اور خود مختار ہیں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ خوشی سے کہتے تھے، بارک اللہ، ملا کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ عزیز سامعین، اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام میں ہم آیت اللہ بلوچردی کی زعامت کے دور میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی پالیسی اور روش کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔